السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من غش فلیس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے ویل للمطففین. سورۃ المطففین کا آغاز ان دو لفظوں سے ہوتا ہے، ویل للمطففین. ویل کا کیا معنی ہے؟ یہ مطففین کون ہے؟ تطفیف یا مطففین کی کتنی قسمیں ہیں اور اس تطفیف یا ان مطففین کی سزا کیا ہے؟ آج اس نشست میں ہم اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. ویل للمطففین، ویل کا معنی ہے دردناک عذاب یا سخت سزا یا ہلاکت، اور ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اس وعید سے بیان فرمایا ہے، ویل. یہ دردناک عذاب، یہ سزا، یہ تکلیف دہ عذاب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للمطففین، مطففین کے لیے ہے. مطففین کون ہیں؟ مطففین وہ لوگ ہیں جو تطفیف کرتے ہیں، اور تطفیف کا معنی ہے جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہیرا پھیری اور دھوکہ جو ہے، یہ خاص قسم کا دھوکہ ہے جس میں یہ شخص جو دھوکہ دے رہا ہے، جس سے وہ دھوکہ دے رہا ہے، اپنا حق اس سے مکمل طور پہ لے لیتا ہے اور اس کا حق واپس ناقص دیتا ہے. حق تو دیتا ہے لیکن اس حق کی ادائیگی میں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں نقص ہوتا ہے، اسے مکمل طور پہ نہیں دیتا جیسے کہ اس کا حق تھا. اور یہ جو مطفف ہے، یہ بڑا عجیب و غریب انسان ہے. یعنی صرف دھوکہ نہیں، اس شخص کے صفات ہی بڑے عجیب سے ہیں. اس دھوکہ کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹا بھی ہے، وہ فریبی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو اس شخص سے بہتر بھی سمجھتا ہے جس میں سیلفشنس کی گھن آتی ہے. یہ مطفف شخص جو ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے. یہ شخص ظالم بھی ہے، تو ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. یہ جو تطفیف ہے، عام طور پہ خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دھوکے سے بچو، تطفیف سے بچو. اور ظاہراً خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے، اس کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں ابھی. لیکن صرف تطفیف صرف خرید و فروخت کے مسائل میں نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ہماری زندگی میں جس میں ہم تطفیف کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. میں پہلے ان آیات کریمہ کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر سا تفسیر بیان کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ جرم جو ہے تطفیف کتنا بڑا جرم ہے، اور جب اس کی صورتیں ہم جانیں گے بعد میں اور دیکھیں گے کہ یہ جرم کتنی حد کہاں تک پہنچا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ سزا بھی کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو خرید اور فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، یا جو لوگ تخفیف کرتے ہیں عام طور پہ. یہ کون لوگ متففین؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کے لیے کوئی چیز تولتے ہیں بیچنے کے لیے تو اپنا حق اس میں سے پورا لے لیتے ہیں، یستوفون وافی مقدار میں لے لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب اپنے لیے تولتے ہیں اپنا حق مکمل لے لیتے ہیں، جب دوسرے کے لیے تولتے ہیں تو ان کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. تاکہ ان کو خسارہ ہو، ان کو نقصان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے؟ کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے؟ کیا جو ان کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے ایسے ہی رہیں گے یہ لوگ؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اور جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے وہ دن کیسا ہوگا؟ لیوم عظیم، عظیم دن ہوگا. کیسا عظیم دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، اور حساب کس کو دینا ہے؟ لرب العالمین، رب العالمین کو. وہ صرف اس فقیر مسکین حقیر انسان کا رب نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. اور جب یہ رب پکڑنے کو آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ ایسا عظیم دن ہے جس کی جو مدت ہے وہ 50,000 سال ہے، ایک دن 50,000 سال کا. اور اس دن کی گرمی ایسی ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس انسان کی کیفیت یہ ہوگی، حالت یہ ہوگی، برہنہ بدن ہوگا، بدن کے کپڑا نہیں ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے. انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے عمل کے مطابق. جتنے اچھے عمل ہیں، اعمال صالح اس دنیا میں آپ کرتے ہیں، اتنے ہی اس پسینے کی مقدار کم ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، ایڑیوں تک، بعض لوگوں کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو کمر تک ہوگا، ناف تک ہوگا، اور بعض لوگ اس پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. نسأل اللہ السلامت والعافیہ. یہ وہ عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیه، جس دن فرار ہو جائے گا. یہ شخص فرار ہو، کس سے فرار ہو رہا ہے؟ اپنے پیاروں سے فرار ہو رہا ہے، دشمنوں سے نہیں. آج دنیا میں ہم دشمنوں سے فرار ہوتے ہیں، اگر ہونا ہے فرار تو کبھی کوئی شخص اپنے پیارے سے بھی فرار ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ دن ہے جب یہ انسان یہ شخص اپنے پیاروں سے فرار ہو جائے گا، دیکھ کے بھاگ جائے گا، اپنے سگے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا دیکھ کے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اب، اس کی مصیبت جو اس کے سر پہ اس کے لیے وہی کافی ہے کہ اس نے حساب دینا ہے، وہ رب العالمین کو حساب دینا ہے. اب تو نہ وہ بھائی کی طرف دیکھتا ہے، نہ والدین کی طرف دیکھتا ہے، نہ بھی بچوں کی طرف دیکھتا ہے، جن کے لیے ساری زندگی گزار دی، حرام ہے حلال ہے کہاں کی کمائی کبھی سوچا نہیں، آج یہ وقت ہے کہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. دیکھنا تو دور کی بات ہے، فرار ہو رہا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے. اس دن میں ہم سب کو یقین ہے کہ اس دن میں ہم نے بھی کھڑے ہونا ہے حساب کے لیے. جو شک کرتا ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو یہ شک کرتا ہے نا کہ کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا یا نہیں، یہ شک ہی کافی اس کے کفر کے لیے، کیونکہ الایمان بالبعث ارکان ایمان میں سے ہے. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، اور بعث پر ایمان پہلے نمبر پہ ہے. ہمیں یہ تو یقین ہے کہ ہم حساب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ بھی یقین ہے کہ ویل للمطففین حق ہے. تو پھر کبھی غور و فکر کیا ہے ہم لوگوں نے؟ کب تک یہ ہیرا پھیری، کب تک یہ دھوکہ دہی سے ہم کام لیتے رہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس تخفیف یا مطففین کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، خرید اور فروخت میں، جو اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اور عام غلطی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں تخفیف کا معنی یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں 2 کلو سیب لینے کے لیے، وہ آپ کو تول میں 2.25 کلو دے دیتا ہے، یہ تخفیف ہے. یہ ایک صورت ہے بس، سارا تخفیف یہاں پہ نہیں ہے. اب تو یہ زمانہ بھی، یہ تخفیف بھی تقریباً عام طور پہ نظر نہیں آتا عام طور پہ. کیوں؟ کیونکہ ترازو آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اب چیز اب خود اٹھاتے ہیں اور خود ترازو پہ رکھتے ہیں، خود تولتے ہیں. لیکن بعض تاجر یہاں پر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، یا تو ویٹ جو ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، اس میں کمی ہوتی ہے، یا جو ترازو کو پڑھنا ہے اس کے نیچے کچھ وہ رکھ دیتے ہیں جس میں چیز تولنی ہے اس کو تھوڑا سا بھاری کر دیتے ہیں. برا جو بھی چیز، جیسا بھی طریقہ ہو، دھوکہ ہے، تخفیف ہے، ویل ہے. تو یہ عام سی صورت ہے جو ہم جانتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تخفیف کی مختلف صورتیں، جو صرف تول کے اعتبار سے نہیں ہوتی. میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی صورت ہم جان چکے ہیں، تول میں ہیرا پھیری کرنا. دوسری صورت جو ہے وہ تاجر جو اپنے پروفٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور عام لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو خریدنے سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. آپ اپنا حق تو پورا لے رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں ناجائز زیادتی کر کے. یہ بھی یستوفون ہے اور یخسرون ہے. اپنا حق مکمل لیے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی. اس کی دوسری صورت, بعض کانٹریکٹرز جو ہیں وہ پیسہ پورا لے لیتے ہیں اور بلڈنگ بنانے کے لیے یا برج بنانے کے لیے یا جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے جو مٹیریل وہ پورا لے لیتے ہیں, سیمنٹ وغیرہ ہے, بجلی وغیرہ ہے, ریت سب لے لیتے ہیں, پورا پیسہ پورا لے لیا. لیکن جب بنانے کو آتے ہیں اس میں سے یہ مٹیریل جو ہے کم لگاتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں. یہ تخفیف ہے. ویل للمطففین, اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دنوں کبھی کوئی برج گری ہوئی ہے, کبھی کوئی روڈوں کی حالت دیکھیں آپ. بہت کم ایسے کانٹریکٹرز ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں. ایک روڈ ایک سال میں چار مرتبہ بنتا ہے, پانچ مرتبہ بنتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ تو پورا لے لیا, چاہے وہ دینے والی گورنمنٹ سے لے لیا یا کوئی آپ کا پرائیویٹ کوئی کام ہے اس سے لے لیا کمپنی نے, لیکن جب وہ مٹیریل لگانے کو آتے ہیں تو اس میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. یہ بھی تخفیف ہے. چوتھی صورت تخفیف کی, بعض بزنس مین اپنے لیبر سے یا اپنے ماتحت لوگوں سے کام تو پورا کروا لیتے ہیں. آپ نے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنی, ڈیوٹی تو آٹھ گھنٹے پوری کرنی ہے. یہ امپلائی بیچارے اپنا کام پورا بہترین طریقے سے کرتے ہیں, اپنا حق پورا لے لیا نا مالک نے, لیکن جب ان کے حق کی ادائیگی کی باری آتی ہے, تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے, کہتے ہیں یار مجھے نقصان ہوا ہے, اگلے مہینے دے دوں گا میں, یا اگلے مہینے دے دوں گا میں. دو دو چار چار مہینے سے لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں, نقصان بڑا عجیب سا ہو رہا ہے. نہ تو اس کی گاڑی میں کوئی نقصان ہوا ہے, گاڑی اسے نئی خریدی ہوئی ہے, نہ تو اس کے گھر میں کوئی نقصان ہوا ہے, گھر اس کا جیسے کہ ویسا ہے, نہ اس کی کسی زندگی کی اور معاملات میں کوئی نقصان ہوا ہے. موبائل وہ کل اس کے پاس دوسرا تھا, پرانا ماڈل تھا, اب اس نے نئے ماڈل خریدا ہوا ہے. اگر نقصان نظر آیا ہے آپ کو تو ان مسکینوں کے نقصان نظر آیا ہے. یاد رکھو, ویل للمطففین, اس دن کا انتظار کرو. پھر یہاں پر تو آپ نے دنیا کما لی, دھوکہ بھی دے دیا, کب تک اس مال کو کھاتے رہو گے, کب تک حرام کھاتے رہو گے؟ اس کی اگلی صورت, پانچویں صورت, یہ امپلائی جو ہیں اپنی تنخواہ پوری لے لیتے ہیں. انصاف کی بات ہے نا, اپنی تنخواہ تو پوری لے لی لیکن کام کی ادائیگی میں چوری کرتے ہیں. ڈیوٹی آٹھ گھنٹے ہے, سات گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, ساڑھے چھ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, کام میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے کرتے نہیں ہیں. اور عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں, آپ کوئی بھی معاملہ لے کے جائیں, وہاں پہ کلرک حضرات بیٹھے ہوتے ہیں, پتنی جیسے کہ تنگ بیٹھے ہو نا, پتنی کسی شدید گرمی میں یا شدید مصیبت میں مبتلا ہوں, اس کرسی پہ بیٹھے یوں لگتا کہ انگاروں پہ بیٹھے, پتہ نہیں کب اس کا جی چاہتا کہ نکل جاؤں گا. عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے, تلخ کلامی سے بات کا آغاز کرتے ہیں, گالی سے بات کا خاتمہ کرتے ہیں, اور بیچارے لائن لمبی لگی ہوئی ہے, یا تو ٹیلی فون پہ مگن ہے گپے لگا رہے ہیں, یا چائے پینے کا وقت ہو گیا ہے, یا ناشتے کا وقت ہو گیا ہے, یا میرے ایمرجنسی ہو گئی یا کام کرنا ہے, اور لمبی لینے قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور جب سیلری کا وقت آتا ہے تو دوڑ کے جاتے ہیں, ایک دن پہلے پوچھتے ہیں کہ بینک میں سیلری آئی ہے کہ نہیں آئی, اپن حق پورا لے لیا لیکن دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی ہے. یاد رکھو, ویل للمطففین, اس کا تم نے جواب ضرور دینا ہے. اس کی اگلی صورت جو خرید و فروخت میں تھی, بعض لوگ چیز بیچتے ہوئے اس چیز کے عیب چھپا دیتے ہیں. آپ نے گاڑی بیچنی ہے, اور اس گاڑی کا انجن کمزور ہے یا بیٹری خراب ہے یا اے سی خراب ہے، یعنی کوئی نقص گاڑی میں ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹری اگر خراب ہے تو اس کو فوراً چارج کر کے لے جاتے، وہ چارج تھوڑی دیر چلتا ہے، اگر اے سی خراب ہے تو اس کو گیس بھر دیتے ہیں اور یہ گیس دو چار دن نکال دیتی ہے، اور گاڑی بیچتے ہوئے یا یہ سودا بیچتے ہوئے اس کا نقص بیان نہیں کرتے خریدنے والے کے لیے، اپنا پیسہ پورا لے لیا اور اس گاڑی کو اس نقص کے ساتھ بیچ دیا۔ ویل للمطففین، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سچ بولتے اور اس گاڑی کو اس عیب کے ساتھ بیچ دیتے جو اس میں موجود ہے، تو خریدنے والا ظاہر ہے آپ کو وہ قیمت نہ دیتا جو آپ نے اس عیب کو چھپانے سے لی ہے۔ یعنی اگر ایسی خراب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس گاڑی کی ایسی خراب ہے تو اس کی قیمت 10,000 ہے، اگر آپ کہتے نہیں ایسی اس کا ٹھیک ہے اور گیس بھر کے لے جاتے دھوکہ دے دیتے تو اس کی قیمت 12,000 ہو جاتی یا 11,000 ہو جاتی، تو اس 1 یا 2,000 کے لیے آپ نے جھوٹ بولو تخفیف کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں ایسے مال میں برکت ہوتی نہیں ہے، 1,000 تو آپ نے ناجائز لے لیا، آپ کا 10,000 باقی نہیں رہے گا، یاد رکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خریدنے والا اور بیچنے والا سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے، بورک لہم فی بیعہما، برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے اور چھپا دیتے ہیں عیب کو، محقت برکت بیعہما، اللہ تعالیٰ برکت کو محق کر دیتا ہے، اور محق کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باقی رہتا نہیں ہے۔ ایک ہزار بچاتے بچاتے پتہ نہیں کتنی ہزار کتنی لاکھ اس شخص نے گوا دیے، لیکن اسے آج تک عقل بھی نہیں آئی، وہ اسی کاروبار میں آج بھی مگن ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں، خسارے پر خسارہ خسارے پر خسارہ، وہ سمجھتے کہ کوئی خسارہ مجھے مل آیا ہے تو میں دوسرے کی جیبوں کو طرف دیکھ کے ان کو خسارہ، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ اپنا کردار ہے یہ، اپنے کردار کو درست کریں، جرم پر جرم نہیں کیا جاتا، ایک جرم کا ازالہ دوسرے جرم سے نہیں کیا جاتا۔ اگلی سورت جو ہے جو خرید و فروخت کے علاوہ، مجھے یاد آ گئی تھی بیچ میں، میں نے بتا دیا کیونکہ یہ عام بات ہے، ہمارے گھرانوں کے اندر تخفیف ہوتا ہے، کبھی دیکھیں گھرانے کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ گھر اور مکان میں فرق کو جانتا ہے، مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ مکان میں مکین رہتے ہیں اور گھر میں گھرانہ رہتا ہے۔ ہمارے بعض گھر ایسے ہیں جو مکان ہیں گھر نہیں ہیں، مکان میں آپ جاتے ہیں صرف رات گزارنے کے لیے، ہوٹل آپ کا گھر نہیں ہے مکان ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گھرانے مکان ہیں گھر نہیں ہیں، جس میں نہ محبت ہے نہ خلوص ہے نہ احترام ہے نہ قدر ہے نہ حقوق کی ادائیگی ہے، ظاہراً تو بڑی خوبصورت سی مسکراہٹیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے دل جل رہے ہوتے ہیں، عجب بات ہے۔ خاوند بیوی سے ناراض ہے، بغض ہے، بیوی خاوند سے ناراض ہے، والدین بچوں سے، بچے والدین سے، اگر یہ صرف اس حد تک ہوتا کہ اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ ہر گھر میں ہوتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات اس نفرت کی کر رہا ہوں، میں بات اس بغض کی کر رہا ہوں جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے کیونکہ بس میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے اپنا بدلہ لیں اپنے پیاروں سے. اور یہ کب ہوا؟ جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں نہ رہا. ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے, خاوند چاہتا ہے کہ اس کا حق پورا ہو. میں یہ صورتیں بتا دوں آپ کو, ذرا پتہ چل جائے خاوند کیسے متفق بنتا ہے. کہ خاوند اپنا حق اپنی بیوی سے پورا لے لیتا ہے, وہ جب اس کے حق کی باری آتی ہے تو اس پہ کمی پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے, بیوی پہ یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, دس فرض گنا دیتا ہے اسے. اور وہ بیچاری لگی رہتی ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزار دیتی ہے. اور یہ خاوند صاحب جو ہیں اپنے فرائض بھول جاتا ہے یا بھول نہیں جاتا ہے, بس یہ پوچھ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یہ جانتا ہے یہ بیچاری کر ہی کیا سکتی ہے, کہاں جائے گی, یہ کیا کر سکتی ہے, یہ اس نے جل سڑک یہیں رہنا ہے, اسی چھت کے نیچے رہنا ہے, کہاں جائے گی یہ. لیکن یاد رکھو اس کا رب اس کے ساتھ ہے. آج ہے پاور تمہارے ہاتھ میں, کل تم اپنے رب کو جواب دو گے اور یہ دیکھو کہ کس حالت میں ہوگے. خبردار کہیں ان لوگوں کے صف نہ کھڑے ہونا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین, جیسے آپ کو اپنے حق, جیسے آپ کو اپنا حق اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی ادائیگی ہو, تو یاد رکھیں اس بیوی کا بھی حق ہے آپ پر. اپنا حق لو اور ان کا حق ان کو دو. اس گھرانے میں تصفیف کی اگلی صورت یہ ہے, اس کا اپوزٹ بالکل. بیوی اپنا حق تو پورا لے لیتی ہے, مکمل طور پہ لے لیتی ہے, بلکہ ایکسٹرا چارجز کے ساتھ. حق اگر 10 ہے تو وہ 20 لیتی ہے یا 11 لیتی ہے. لیکن جب خاوند کے حق کی باری آتی ہے تو اس کے حق میں کمی پیدا کر دیتی ہے. اور اس کمی میں بعض عام سی باتیں لگتی ہیں بعض عورتوں کو. ان میں سے یہ بھی حق ہے خاوند کا کہ وہ آپ کو خوبصورت شکل میں دیکھے. دنیا جہاں کے جو میک اپ کی کیٹیں آپ نے خریدی ہیں کس کے پیسے سے خریدی ہیں؟ لیکن عجب بات دیکھیں, یہ میک اپ اور یہ خوبصورتی ہوتی دوسروں کے لیے. شادی بیاہ پہ جانا ہے تب اس کو استعمال کرنا ہے, اور گھر میں وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کے وہ اسی پسینے کی بدبو میں سارا وقت گزارنے خاوند کے سامنے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بعض خاوند ایسے ہیں بےچارے جو کہتے کہ ہم اپنی بیوی کو خوبصورت سال میں 2 یا 3 دفعہ دیکھتے ہیں بس, یا تو عیدوں میں اور یا کسی اور کی شادیوں میں. تو ہمیں خوشی ہوتی جب کسی کی دعوت آتی نا شادی کی, ہمیں خوشی ہوتی کہ آج ہماری بیوی جو ہمارے سامنے خوبصورت بن کے آئے گی. یہ بھی خاوند کا حق ہے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر میں وہ کوئی شخص داخل نہ ہو جسے وہ پسند نہیں کرتا. خاوند کے حقوق میں یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر کے راز کو راز رکھا جائے, اس گھر کے راز کو فاش نہ کیا جائے. عام عورتوں میں کیا ہوتا ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتی ہیں. عام محافل میں کیا ہوتا ہے, عورتیں بیٹھی ہیں, غیبت اور چغل خوری ان کی مجلس, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجلس خوبصورت ہی ان غیبت سے اور اس چغل خوری سے ہوتی ہے. اور اپنے پھر گھر کے راز, جانتے میرے خاوند نے کیا کیا, جانتے میرے ساس نے کیا کیا, جانتے فلاں نے کیا کیا, اس نے اپنی دو باتیں سنائی, اب بھرے تو بیچارے ساری ہوتی ہیں, دو اس نے سنی, دو اس نے سنا دی, اب پھر تیسری کہتے میں پیچھے کیوں رہ جاؤں, میں بھی تو تم لوگ تمہاری طرف بیچاری, میں بھی تو ہوں, میرے اندر بھی یہ مصیبتیں ہیں. اور پھر وہ ایسی لانتی محفل ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اگر رات کو وہ آپ کو بلائے تو اس کے حق کی ادائیگی میں پہل قدمی کریں, پیچھے نہ ہٹو. اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پیچھے نہ ہٹو. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنا منہ موڑ کے سو جاتی ہے اپنے خاوند کو ناراض کر کے, ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور لعنت کا مطلب جانتے ہیں, اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بد عورت کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فرشتے تو رحمت ہیں, رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, آخر یہ کون سا عمل ہو گیا اس عورت سے کہ اب فرشتے اسے بد دعا کر رہے ہیں, اور ایسی بد دعا کہ اللہ تعالی کی رحمت سے محرومی, جو اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہیں وہ کیسے لوگ ہیں, وہ زندہ کیسے ہیں, ان کا کردار کیسے ہے. اور پھر جب یہ عورت ساری رات فرشتوں کی لعنت کھانے کے بعد صبح اٹھتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا دن اچھا گزرے گا, یا اپنے واجبات مکمل طریقے سے ادا کر سکے گی؟ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. اس لیے یاد رکھیں, یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. گھرانے کے اندر والدین اور بچے, دیکھیں والدین کا مقام بڑا عظیم ہے, میں ان کی بات نہیں کروں گا, لیکن وہ میری ایک گزارش سن لیں. اللہ تعالی نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے, آپ کے مقابلے میں اس دنیا میں انبیاء کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے, انبیاء کے بعد صحابہ کا ہے, اور پھر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حق اللہ تعالی نے کسی مخلوق کو دیا ہے دوسرے پر, اس کی عظمت والدین کے حق جیسا کسی کی بھی نہیں ہے. یاد رکھیں, تھوڑا سا آپ بھی انصاف کر لیا کریں. ہر چھوٹی بات پہ جھگڑنا, ہر چھوٹی بات پہ الجھنا, یہ حکمت عملی نہیں ہے. آپ کو پہلے یہ عظمت عطا فرمائی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے. والدین جنت کے دو دروازے ہیں. عجب سی بات یہ ہے کہ دو دروازے تو ہوتے ہوئے بھی بہت ساری اولاد ان دروازوں سے محروم ہے. اپنے اندر ایسا کردار پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ دو دروازے آسان ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو سکیں. میں صرف گزارش کروں گا, میں والدین کے عیب بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ عظیم ہیں, غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے میں اتنی نصیحت کروں گا والدین کو کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں, کہیں متففین میں سے تو نہیں ہے کہ اپنا حق تو اولاد سے پورا لے لیتے پھر ان کے حق نہیں دیتے. یاد رکھ, جتنی عظمت زیادہ ہوتی ہے اتنی سوال سخت ہوتا ہے. کیا والدین کی پرورش ہم نے صحیح کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنا دیا کہ ہمارا رب ہمارے بچوں پر راضی, ہمارے اوپر بھی راضی ہے؟ ہمارے بچوں کا کردار کیسا ہے؟ ہم نے بچوں کو تعلیم کون سی دی ہے؟ ان کی تعلیم کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ انگلش میڈیم پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن انگلش میڈیم پڑھنے والے اگر اپنی بنیاد کو ہی بھول جائیں, یا کوئی بھی میڈیم ہو, توحید کو ہی بھول جائیں, توحید کو پتہ نہ ہو ان کو, سورۃ الاخلاص ان کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہے, ترجمہ نہ آتا ہو. انگلش تو فر فر ہمارے بچے بولتے ہیں, بعض لوگوں کے بچے فر فر بولتے ہیں, اور جب قرآن مجید کی آیت کی باری آتی ہے تو دس غلطیاں پڑھنے میں کر دیتے ہیں. انگلش کے جملے میں مجال ہے اگر اس نے ایک حرف غلط پروناؤنس کیا ہو تو, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید جیسے پڑھنا ہے پڑھ لے, بچے پڑھتے قرآن, دیکھو پڑھتا تو ہے. یاد رکھیے سب تخفیف ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر اسی گھرانے کے اندر جو تخفیف ہوتی ہے، بچے اپنا حق تو والدین سے پورا لے لیتے ہیں لیکن اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیش کر دیتے ہیں. یہ جو کمی ہے اپنا حق پورا لے کے دوسرے کے حقوق میں، خاص والدین کے حقوق میں کمی پیدا کر دینا، یہ تخفیف ہے. والدین کا حق مکمل طریقے سے، محبت کا حق، ان کی فرما برداری کا حق، ان کی دیکھ بھال کا حق، ان کے ساتھ رہنے کا حق، مسکرانے، ان کے ساتھ دیکھ کر مسکرانے کا حق، ان کی تکلیفوں میں شامل ہونے کا حق، ان کے دکھ میں شامل ہونے کا حق، اتنی زندگی گزر گئی ہے آپ کی خدمت کرتے کرتے کرتے، کیا ان کا بھی حق نہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں؟ ان کی خدمت کا حق، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ والدین نے بچے کو ڈاکٹر پی ایچ ڈی تو بنا دیا ہے اور پورا حق دے دیا ہے، اب جب یہ کمر ٹیڑی ہو گئی ہے، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں، ہاتھ لرزنے شروع ہو گئے ہیں، اب سہارے کی ضرورت ہے. اب یہ بیٹا ساتھی نہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، آخر اس کے اپنی بیوی بچے ہیں، آخر یہ آخر کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ کو سکھی دے کر، خوش دے کر خوش تو ہوتے ہیں وہ، کیونکہ آپ کے وہ خیر خواہ ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ ایک لمحہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ ان کی اس ٹیڑھی کمر کو سیدھا کریں، ان رزتی ہوئی ٹانگوں کا سہارا بنیں. یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کسی دو چار پیسے دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے، یہ حقوق میں سے ایک حصہ ہے، یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. والدین جب اپنے بچوں کو دیکھیں نا سکھی، اور منہ سے جو دعا نکلتی ہے نا، واللہ وہی کامیابی کافی ہے، وہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں، زبان سے نہیں نکلتی. اور کیا جانتے ہیں آپ کتنے لوگ اس دنیا میں بڑے کامیاب ہیں اپنے والدین کی دعا کی وجہ سے، اور کتنے لوگ ناکام ہیں والدین کو تکلیف دینے کی وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہم ان حقوق کی ادائیگی میں بہترین طریقے سے ان حقوق کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر اس دنیا سے جائیں تو اس صورت میں جائیں جب ہمارا رب ہم پر راضی ہو، ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے، جب ہم سارے حقوق ادا کر چکے تب ہمیں موت آئے. اگر اس سے پہلے موت آ گئی اور متففین کے صفحے ہم کھڑے ہوں تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے. یہ معاملات میں تخفیف تھا، ابھی اور بھی چیزیں، وقت نہیں بچا میرے پاس. یہ معاملات ہیں، ان میں تخفیف جرم ہے اور اس کی سزا میں بیان کر چکا ہوں. بعض لوگ عبادات میں تخفیف کرتے ہیں، متففین ہے عبادات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، یہ تو لوگوں کے حقوق ہیں، معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں تخفیف کرنا، نماز میں دیکھا ہے آپ نے، بعض لوگ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کلمہ توحید کے بعد دوسرا رکن ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں، نہ تو وہ خشوع خضوع ہوتا ہے جو نماز کا حق ہے، نہ وہ اطمینان ہوتا ہے جو نماز کی جان ہے، نہ ہمیں سکون ملتا ہے جو نماز کی بنیاد ہے. ارحنا بها یا بلال جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں نماز بوجھ کیوں نظر آتی ہے؟ نماز راحت ہے، نماز ہمیں بھار کیوں نظر آتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے سینے تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ سینے تو کشادہ ہونے چاہیے، دنیا جہاں کی ہر ایری غیری بات، ہر بھولی بسری بات ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہے. تو نماز میں بعض لوگ تخفیف کرتے ہیں، نماز کا حق ادا نہیں کرتے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ بے نمازی کا پھر کیا حال ہے؟ عبادت میں تخفیف کی دوسری صورت جو ہے، تخفیف کی جو صورت میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ نماز میں جو کمی ہو رہی ہے، بعض محرمات کے ارتکاب ہوتے ہیں، بعض مکروہات کے ارتکاب ہوتا ہے، ان میں سے جو نماز کو باطل کر دیتی ہے نا چیزیں، وہ لوگ متففین میں شامل ہوں گے، کیونکہ نماز ہی نماز نہیں ہوتی. جو نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو جاتی جس سے تم نماز پڑھ رہے ہو، تو تم اس فطرت پر کبھی نہ مرتے جو فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. فطرت اسلام پر تمہاری موت نہ ہوتی، یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ یہ اس بہترین زمانت میں بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے دور کی. آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اگر سیدنا حذیفہ آج ہماری نماز دیکھ لیتے تو ہمیں کیا کہتے؟ رب اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو اپنی نماز کو ذرا دیکھیں، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا دیکھیں وہ کب تک اپنے رب کے، پیارے رب کے گھر سے منہ موڑتے رہیں گے، کب تک آخر؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے رب کے گھر، اپنے پیارے رب کے گھر کی طرف لوٹیں؟ عبادات میں تخفیف کی اگلی صورت ہے روزے میں. دیکھیں روزے میں روزے دار متخفیف ہوتا ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن پیٹ کا روزہ ہے بس، نہ تو زبان کا روزہ ہے، نہ آنکھوں کا روزہ ہے، نہ کانوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی ہاتھوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی پاؤں کا روزہ ہے. یہ روزہ رکھا اس لیے کہ آنکھ حرام سے محفوظ ہو جائے، زبان حرام بولنے سے محفوظ ہو جائے، کان حرام سننے سے محفوظ ہو جائے، ہاتھ حرام کرنے سے محفوظ ہو جائے، اور پاؤں حرام کی طرف چلنے سے محفوظ ہو جائے. یہ کیسا روزے دار ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے باقی ساری محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے؟ یہ کیسا روزے دار ہے فجر کے وقت سحر کا روزہ تو رکھ لیا لیکن فجر کی نماز گئی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ روزے دار ہے، بیچارہ ہے، کمزوری ہو جائے گی نا، اٹھے گا. ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب سے پہلے اٹھا کیونکہ اس نے افطاری کرنی ہے. یہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کو دن میں یا تو ڈیوٹی نہیں ہوتی، رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، جو چھٹیوں میں رمضان گزارتے ہیں. اس روزے دار کو روزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اس روزے کو اس حالت میں اس طریقے سے آپ پر قضا فرض ہے، روزہ تو ہو گیا آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ جو جرم آپ نے کیے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کون سا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ یہ روزہ تو رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، لیکن اس زبان سے نہ گالی سے کوئی بچ سکا ہے، نہ غیبت سے کوئی بچ سکا ہے، نہ چغل خوری سے کوئی بچ سکا ہے. روزہ کی حالت میں چغل خوری ہو رہی ہے. یہ تخفیف ہے روزے میں، روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اور خود روزہ پورا رکھ لیا قضا نہیں کرے گا بعد میں. یہ عبادات کی چند صورتیں تھیں. آپ اس پہ کوئی بھی عبادت دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم کتنی تخفیف کرتے ہیں. حج میں دیکھ لیں آپ، زکات معاملے میں دیکھ لیں آپ، دیگر عبادات میں دیکھ لیں آپ، پڑوسوں کے حقوق میں دیکھ لیں آپ. لسٹ بڑی لمبی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس سے بڑھ کر جو جرم ہے وہ عقیدے میں تخفیف ہے. معاملات میں ہم نے جان لیا، عبادات میں بھی جان لیا، کیا عقیدے میں بھی متففین ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کا حق ادا نہیں کیا، کلمہ پڑھ کے حق لے لے کے مسلمان ہے، لیکن اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا، نہ تو پتہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، نہ تو پتہ اس کلمے کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں، یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. اور پھر مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، ہم نے جانا ہے ان ارکان ایمان کو مکمل کرنے کے بعد وہ کون سے لوازمات ہیں جن کا تعلق ان ارکان اسلام سے، ان ارکان ایمان سے ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، اگر ارکان کلمہ توحید تو جان لیا، یہ ایک حصہ ہے، پورا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کا ایک حصہ اور بنیادی حصہ ہے. ارکان ایمان بھی جان لیے، ایمان کا معنی بھی جان لیا، کافی ہے، یہ عقیدہ ہے. عقیدے کے اصول ہیں اور تقریباً 11-12 کے قریب ہیں، کیا ہم ان اصول سے واقف ہیں؟ دیکھیں ہم کتنے تصفیف کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. عقیدے کے ان اصولوں کو اگر ہم جان لیں، میں چند اصول بیان کر دیتا ہوں تاکہ حضرات سامعین تھوڑے سے سمجھ لیں. ارکان ایمان پہلا اصل ہے، اور اس میں توحید بھی شامل ہے، توحید کی تینوں قسمیں شامل ہیں، توحید ربوبیت، توحید عبادت الوہیت، اور توحید اسماء و صفات. جو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن عبادت توحید عبادت پر ایمان نامکمل ہے، ان کو ایمان ہی نہیں. اور جو دونوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن توحید اسماء و صفات پر ایمان نہیں ہے، توحید اسماء و صفات کے منکرین ہیں، ان کا ایمان بھی نہیں. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہے لیکن فرشتوں پر ایمان نہیں ہے، ان کا بھی کوئی ایمان نہیں. جو اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں، جو ان پر ایمان لیکن انبیاء پر ایمان نہیں، جو ان سب پر ایمان ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں، لیکن اور اس طریقے سے جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن تقدیر پر ایمان نہیں، تو وہ شخص مومن نہیں ہے. یہ ارکان ہیں، یہ ستون ہیں، یہ بنیادیں ہیں ایمان کی. جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن ایمان ہوتا کیا وہ جانتا نہیں ہے. ایمان زبان کا قول نہیں کہ میں مومن ہوں، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور عمل سے ایمان ہوتا ہے، ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. اور ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق، کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. متفق علیہ حدیث ہے، جتنے حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان مضبوط ہوگا، زیادہ ہوگا، جتنے حصے کم ہوگا اتنی ایمان کم ہوگا. یہ بھی جان لیا، کیا مومن کبھی شرک کر سکتا ہے؟ یہ اس کا بھی تعلق ایمان سے ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن فاسق بھی ہے. مومن اپنے ایمان سے فاسق، اپنے کبیرہ سے جو اس نے کیا ہے. یہ بھی ایمان کے اصول میں سے، عقیدے کے اصول میں سے ہے. یہ ہم نے جان لیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ ارکان ایمان میں سے انبیاء پر ایمان تو ہو گیا ہے، اب صحابہ کرام سے ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے، یہ بھی اصول ایمان یا اصول عقیدہ میں سے ہیں. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیے، اصول موجود ہوں گے، اور سلف صالحین نے ان عقائد کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے ان کے متعلق، یہ اصول ایمان میں سے ہے. حکمران کی فرما برداری، نیکی کے اعمال میں، یہ اصل ہے اصول میں سے، اصول عقیدہ میں سے. اسی طریقے سے تکفیر کے معاملہ جو ہے، یہ ایک اصل الگ سے اصل بنایا ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگانا، یہ علماء کا کام ہے. ہر ایرا غیرہ شخص کسی کو دیکھتا ہے کہ فلان کافر ہے، فلان کافر ہے، یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. تکفیر کے ضوابط بھی ہیں، اصول بھی ہیں، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے کرامات اولیاء ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا ہر شخص داڑھی والا جس کے ہاتھوں سے کوئی ایسے عمل ہو جاتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی ولی ہوئے، پھر تو مشعوذہ باز بھی ولی ہوئے؟ نہیں، ولی یہ نہیں ہوتے، ولی وہ ہوتے جو ان متقی ہوتے ہیں. یہ بھی اس عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے دلیل اور استدلال، ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے. قرآن و سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس معتبر ہے. قرآن سنت کیسے سمجھنا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے جو اگلا اصل ہے عقیدے کے اصول میں سے، وہ بدعت اور بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، بدعتی ہوتا کون ہے. اور اسی طریقے سے اصول میں سے منہج کیا ہے، مسلمان کا منہج کیسے ہونا چاہیے، اس قرآن اور سنت سے عقیدے پر عمل کرنے کے لیے ہمارا راستہ کیسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے خوابوں کو بنیاد بنایا ہے، بعض لوگوں کشف اور وجہ کو خواب بنایا ہے، بعض لوگوں نے عقل کو نقل پہ مقدم کیا ہے، مختلف مناہج موجود ہیں، اور بعض لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے کو اپنایا ہے. یہ اصول عقیدہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اصول عقیدہ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم کہیں تخفیف تو نہیں کر رہے ان معاملات میں، ان عقیدے کے اصول میں؟ اور یاد رکھیں، علم صرف علم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اصول کیا ہے. علم کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. بعض صوفی کہتے ہیں کہ علم جو ہے فیض کے لیے منتقل ہو جاتا ہے ایک شخص کے سینے سے دوسرے شخص کے سینے کی طرف. نہیں، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم علم حاصل کرنے سے ممکن ہے. ہم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، آسان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہیں کہ ہم اس علم کے بغیر اس دنیا میں رہیں اور بات کرتے رہیں اور وقت گزرتا رہے اور پھر قیامت کے دن کہیں متففین کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. اور متففین ایک درجے کے نہیں ہیں. جو معاملات میں متففین ہیں وہ ویسے نہیں جو عبادات میں متففین ہیں، اور جو عبادات و معاملات میں متففین وہ ویسے نہیں جو اصول ایمان اور عقیدے میں متفف کرتے ہیں. کیونکہ شرک کے ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے اس کے سارے عمل اکارت ہیں، اس پر جنت حرام ہے. شرک کے ارتکاب کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حرم اللہ علیہ الجنہ. اور دوسرے جو ہیں جن کی میں نے بات کی ہے وہ خطرے میں ضرور ہیں، عذاب تو ہے ان کے لیے. اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم خرید و فروخت میں تخفیف نہ کریں جو کہ ہونا چاہیے، اپنے معاملات میں والدین کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ تخفیف نہ کریں جو کہ یہ ڈر ہونا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کیا عقیدے کی اصلاح ضروری نہیں ہے؟ کیا جو اصل بنیاد ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقوق کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح اور منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متففین سے دور فرمائے، ان کے راستے سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت، ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.